برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، دروس سیرہ نبویہ کے ضمن میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ابتدا سے لے کر اختصار کے ساتھ ہم 6 ہجری کے واقعات پہ پہنچے تھے، جس میں افک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اس عظیم واقعے کے بعد براءت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں، اراکین عمرہ سے، ارکان عمرہ سے فارغ ہو کر سر مڑا رہے ہیں، کوئی بال کٹا رہے ہیں اطمینان کے ساتھ، کوئی خوف نہیں ان پہ، کہ خواب جو ہے سرکار دو جہاں صلی اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک عام انسان کا خواب ہوتا ہے اور ایک اللہ کے مقبول بندوں کا خواب ہوتا ہے اور ایک انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا خواب ہوتا ہے. وہ ایک خواب ہوتا ہے عامۃ المسلمین کا، یعنی عام مسلمانوں کا، اس میں تو کبھی خیر بھی ہوتی ہے، کبھی شر بھی ہوتا ہے، کبھی اچھا بھی ہوتا ہے، کبھی برا بھی ہوتا ہے، کبھی احلام بھی ہوتے ہیں، کبھی جو ہمارے اوپر دن میں واقعات گزرتے ہیں اسی کا ایک عکس جو ہے وہ لاشعور سے شعور کی طرف منتقل ہوتا، اور ایک خواب ہوتا ہے اہل اللہ کا، اللہ کے اولیاء کا، عباد اللہ الصالحین کا، وہ تقریباً خیر ہوتا ہے اور تقریباً زیادہ حق اور سچ کے قریب ہوتا ہے، اور ایک خواب ہوتا ہے اللہ کے انبیاء کا، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا جو خواب ہوتا ہے وہ تو بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے ان پر اللہ کی وحی نازل ہو، یعنی جیسے وحی میں کوئی شبہ نہیں، نبی کے خواب میں بھی کوئی شبہ، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے خواب میں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی جتنے اللہ نے بھیجے ہیں علیہم الصلاۃ والتسلیم، ان کو اللہ نے شیطان کے حملے اور تسلط سے محفوظ رکھا، یعنی شیطان ان پر حملہ نہیں کر سکتا، تو جب شیطان کے تسلط سے محفوظ ہو گئے تو اب صاف بات ہے کہ انہیں جو بھی رویا ہوگا، خواب ہوگا، وہ رحمان سے ہوگا، شیطان سے تو ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے انبیاء علیہم السلام کے خواب کو اور ایک عام مسلمان کے خواب کو آسمان و زمین کا فرق ہے، یعنی وہ تو وحی ہے، جیسے کہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی خواب دیکھا تھا کہ اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں، اور اس کے بعد بڑا تفصیل سے واقعہ ہے، اب اس ضمن میں تو صرف چونکہ بعض اہم باتیں میں عرض کرنا کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ معلومات ہو جائیں، تو جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام پہ ذکر کیا کہ یا بنی انی ارا فی المنام، کہ میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا، انی اذبح، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، اب اس بات پہ آپ غور کریں، فیصلہ کریں کہ آپ کیا کہتے ہیں، آپ کی رائے کیا بنتی، تو سیدنا اسماعیل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جو جواب دیا وہ جواب مبارک یہ تھا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہ ابا جان آپ کریں جو اللہ نے آپ کو حکم دیا، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ میرے باپ کا خواب جو اللہ کا حکم ہے، وہ صرف خواب نہیں، تو انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کا خواب جو ہے وہ تو بالکل اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے اللہ کی وحی ہو، اس میں کوئی شک، کوئی شبہ، کوئی ریب نہیں ہو، اور اس ضمن میں میں ایک بات آپ یہ بھی عرض کر دوں کہ اگر آپ کبھی خواب دیکھیں اور وہ خواب ڈراؤنا ہے، خطرناک ہے، اس کا علاج بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے کہ اپنے بائیں طرف تھوک دیں، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ تھوک ہی ڈالیں، مقصد تو یہ ہے کہ شیطان کو لعنت کر دیں، اور اس کے بعد تین دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، اور اپنی کروٹ بدل کے دوسری کروٹ پہ سو جائیں، اور اس کے بعد کسی کو ذکر نہ کریں، آپ کو اس خواب کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، کسی کو بھی نہ بتائیں، بس بھول جائیں، سمجھیں کہ آپ نے دیکھا تھا نہیں دیکھا تھا، اس کا کسی قسم کا ضرر آپ کو نہیں ہوگا. اور اگر آپ نے خواب دیکھا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ بھئی پتہ نہیں یہ خیر ہے شر ہے، اچھا ہے برا ہے، اس کے بارے میں حضور کا حکم ہے کہ خواب ہر کسی پر ذکر نہ کریں، اس بندے پہ ذکر کریں جو آپ کا خیر خواب ہی ہو اور علم بھی رکھتا ہو. یعنی علم کا کیا معنی ہے؟ یعنی اس کو رویا کے ساتھ علم، خواب کے ساتھ اس کو مناسبت، کیونکہ علم رویا جو ہے یہ مستقل ایک علم ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ خواب ایک ایسی چیز ہے کہ جب تعبیر دینے والا اس کی تعبیر دیتا ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بالکل اسی طرح واقع ہو جاتا ہے جو اس کے منہ سے نکلے گا. تو اب اگر وہ آدمی عالم نہیں تھا تو وہ تو خدا جانے کوئی اونٹ پٹانگ بات کہہ دے گا، اگر عالم ہوگا وہ سمجھے گا کہ اس خواب میں کوئی ایسی بات ہے تو اس کو کوئی اچھے لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اچھی خیر مانگی جائے، اچھی تمنا رکھی جائے، اچھی آرزو رکھی جائے. تو خواب کے اندر یہ بھی لازمی ہے کہ اس کو آپ یعنی ایک عام چیز نہ سمجھا کریں. اور اسی طرح دنیا میں حضور نے فرمایا سب سے بڑا جھوٹا وہ انسان ہے جو خواب نہ دیکھے اور لوگوں سے کہے کہ میں نے خواب دیکھا، اس نے خواب نہیں دیکھا لیکن لوگوں سے کہتا ہے کہ جناب مجھے تو فلاں بزرگ کی زیارت ہوئی، اور مجھے تو فلاں صحابی کی زیارت ہوئی، اور مجھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، اور ایسی باتیں کرتا ہے حالانکہ اس نے نہیں دیکھا. کیونکہ اس قسم کی بات جھوٹ بولنا یہ گویا افتراء علی اللہ ہے، اللہ پر جھوٹ بولنا ہے، کیونکہ اگر اچھا خواب ہے وہ تو خدا دکھاتے ہیں، تو اس نے دیکھا تو ہے نہیں اور جھوٹ بول رہا ہے. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے. تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا جس کا باقاعدہ قرآن مقدس میں ذکر ہے کہ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهِ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا. اللہ کے نبی نے خواب دیکھا کہ آپ مسجد حرام میں داخل ہوں گے اور امن کی، اور پھر بعض محلقین رؤوسکم ومقصرین، تم میں سے کوئی سر منڈانے والے ہوں گے، کوئی بال کٹانے والے ہوں گے، اور کوئی خوف نہیں. جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواب دیکھا، خواب دیکھنے کے بعد آپ نے اعلان فرما دیا کہ میں نے عمرے پہ جانا ہے. اور جو آدمی اپنی خوشی سے، اپنی خواہش سے، اپنی تمنا سے عمرے پہ جانا چاہیں وہ میرے ساتھ عمرے پہ چلیں، اور جو آدمی نہ جانا چاہے کوئی پابندی نہیں. تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً جو صحیح روایات میں موجود ہے 1400 صحابہ تیار ہوئے جنہوں نے عمرے کا ارادہ فرمایا. حضور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وسلم صحابہ کو لے کر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے، اور ذل حلیفہ پر، جسے آج کل بیر علی کہتے ہیں، جو آج کل مشہور جگہ ہے مدینہ منورہ سے 6-7 کلومیٹر کے فاصلے پہ، اسے ابھی آرے علی کہا جاتا ہے، بیرے علی کہتے ہیں، پرانے دور میں اس کا نام ذل حلیفہ. بعض لوگوں نے یہ کہانیاں بھی بنا رکھی ہیں کہ جی یہاں ایک دے ہوتا تھا اور حضرت علی نے اس کو پکڑ کے کنویں میں قید کر دیا تھا، اس لیے اس کنویں کا نام بیر علی رکھ دیا گیا. یہ سب کہانیاں ہیں، من گھڑت اور جھوٹی باتیں ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. عرب کی عادت ہے کہ وہ اپنے ابیار کو، اپنے باغات کو، اپنے زمینوں کو، اپنے عمارتوں کو، اپنی جائیدادوں کو جس کی ہو اس کے نام کے ساتھ منسوب کر دیتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے احرام باندھا اور میقات سے آپ نے عمرے کی نیت. اسی لیے علماء کرام کا اتفاق ہے، جمہور ائمہ اربعہ کا، کہ آدمی جب میقات پہ آئے تو بغیر احرام کے سیدھا حرم آ رہا ہو تو مکے میں داخل نہ ہو. کو بعض ائمہ اس بات کی رعایت دیتے ہیں کہ بھئی اگر ایک آدمی نوکری کے لیے گیا ہے یا ڈپٹی کے لیے گیا ہے یا کسی دوست کو ملنے گیا ہے، اس کی نیت عمرے کی تھی ہی نہیں، تو اگر وہ احرام نہ باندھے تو اس پہ دم نہیں پڑے گا. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس مسلک میں بہت سخت ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ بالکل نہیں، میقات میقات ہے، میقات سے آپ بغیر احرام کے نہیں گزر سکتے. اور یہ پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ سب ائمہ پہ رحمتیں فرمائے، اللہ سب پہ اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، لیکن وہ مسئلے کا احوط پہلو لیتے ہیں، یعنی ایک ایسا پہلو اختیار کرتے ہیں جو زیادہ جامع، جس میں زیادہ احتیاط. اب دیکھیں نا جی، مثلاً آپ احرام سے آ رہے تھے، میقات سے آپ کی ڈپٹی پہ گئے تھے یا ڈپٹی کے لیے آ رہے تھے، لیکن اگر آپ نے احرام باندھ لیا ہے تو کوئی امام اس کو غلط تو نہیں کہتا کہ آپ نے کیوں باندھا. جو اجازت دے رہے ہیں وہ بھی صرف کہتے ہیں اجازت ہے، یعنی دم نہیں پڑے گا، جرمانہ نہیں ہوگا. وہ یہ تو نہیں کہتے کہ ایسا کریں اچھی بات ہے. اچھا، اگر بفرض محال قیامت میں لازمی طور پر دو مجتہدوں کا اتحاد ہے لیکن ایک کا اتحاد حق ہوگا، اگر قیامت کے دن اجتہاد یہ حق ہو گیا کہ بھئی اگر کوئی ڈیوٹی والا ہے یا کوئی دوست کے ملنے والا ہے عمرہ نہ کرے تو اس پہ کوئی جرمانہ نہیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے، بچ گئے بےچارے، لیکن جس نے عمرہ کیا ہوا ہے اس کا ثواب تو اللہ ضائع نہیں کریں گے بھی تم نے عمرہ کیوں کیا تھا. اور جس نے عمرہ نہ کیا اور قیامت والے دن فیصلہ یہی ہوا کہ نہیں عمرہ کرنا ضروری تھا، تو جن نے نہیں کیا وہ کیا کریں گے؟ وہ کون سے محاسن اس کے بدلے میں ادا کریں گے؟ اور پھر امام صاحب یہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا حضور پاک نے بھی کبھی کسی میقات سے تجاوز کیا ہو بغیر احرام کے؟ ما سوائے فتح مکہ میں. فتح مکہ کے موقع پر بھی حضور نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے چند گھنٹوں کے لیے چونکہ حرم میں جہاد کی قتال کی اجازت دی ہے، اس کے بعد بس ختم، پھر اس کی حرمت لوٹائی قیامت تک. بس صورت دیگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تشریف لائے تو احرام سے تشریف. تو بہرحال 1400 صحابہ کے ساتھ، سیرت کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ آپ تاریخ کی طرح ایک قصہ پڑھتے جائیں جیسے دنیا کا قصہ پڑھتے ہیں. سیرت رسول کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایک ایک زندگی کا لمحہ جو ہے وہ امت کے لیے روشن ہدایت ہے، آپ اس سے ہدایت پکڑیں، آپ اس سے سمجھیں گے حضور نے سفر کیا تو سفر میں کیا طریقہ اختیار فرمایا، سرکار دو جہاں کی زوجہ مطہرہ پہ تہمت لگی تو حضور کا کیا طریقہ تھا، کیا موقف تھا، کس طریقے سے آپ نے اس کو نبھایا، اور اس میں سیدہ عائشہ کا کیا موقف تھا کہ بے گناہ ہونے کے باوجود ان پہ کیا گزری اور انہوں نے کیا کیا. سیرت نبوی کا مقصد یہ ہوتا کہ ہم آپ کے احرام سے احرام سیکھیں، آپ کے سفر سے سفر سیکھیں، آپ کے غزوات سے غزوات سیکھیں، آپ کے طواف سے طواف سیکھیں، آپ کے اقوال مبارک سے روشنی حاصل کریں، آپ کے اعمال مبارک سے روشنی حاصل کریں. سیرت طیبہ کے بیان کرنے کا یا سننے کا مقصد یہ ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو جہاں جب احرام باندھ کے چلے تو احتیاطاً آپ نے اسلحہ بھی ساتھ رکھا، لیکن اس اسلحے کو یہ نہیں کیا گیا کہ جیسے ہر فوجی کے پاس سلاح ہوتا ہے، فرمایا ایک دو اونٹوں پہ لاد لو کیونکہ مکے والے قریش کا بھروسہ تو ہے نہیں, اور اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تقریباً 70 بدن تھے, اور جب قربانی کا جانور لے آتے تھے تو اس کے لیے دو چیزیں ہوتی تھیں, ایک کو کہتے ہیں شعار اور ایک کو کہتے ہیں قلائدہ. قلادہ قلائد کی جمع ہے. کیا معنی؟ معنی یہ ہوتا تھا کہ یا تو مثلاً اونٹ ہے, اس کی سنام ہے یا اس کا سائڈ ہے, اس کے چمڑے کو تھوڑا سا یوں کاٹ دیتے, یوں تھوڑا سا کاٹا, یوں کاٹ لگا دی, خون نکل آیا تو اسی جگہ اس کا خون لگا دیا. یہ علامت ہو گئی کہ بھی یہ جانور قربانی کے لیے ہے, اللہ کے حرم میں ذبح ہونا ہے. اس لیے اس کو پھر کوئی دوست دشمن کوئی بھی اس جانور کو نہیں چھیڑتا تھا, یہ تو اللہ کا ہے. یا قلادہ کا معنی یہ ہوتا تھا کہ بھی کوئی چمڑے کا ہار وار بنا کے رسیوں کے ساتھ اس کے گلے میں ڈال دیتے, علامت ہو جاتی تھی کہ بھی یہ جانور جو ہے یہ ہدی ہے اور یہ حرم میں ذبح ہونے کے لیے جا رہا ہے. اگر وہ جانور گم ہو جاتا, کسی دشمن قبیلے میں بھی چلا جاتا, تو اس کے ساتھ کوئی تعرض نہیں کرتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, جانوروں کو علامات لگا دی گئی کہ بھئی یہ جانور جو ہیں حدی کے ہیں, قربانی کے ہیں اور ذبح ہونے حرم میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر اپنا جاری رکھا. جوں جوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے قریب آتے گئے, کیونکہ اس سے پہلے آپ سیرت نبوی میں پڑھ چکے ہیں کہ جن لوگوں نے احزاب میں حضور کی مخالفت کی تھی, حضور نے ان کی تادیب کے لیے بڑے بڑے آپ نے بھیجے تھے غزوہ سرایا بنو سلیم کے خلاف, بنو فزارہ کے خلاف, بنو ثقیف کے خلاف, ان سب کے خلاف جو ہیں آپ نے بھیجا کہ ان کو تادیب کی جائے کہ ان لوگوں نے کیوں دھوکہ کیا ہمارے ساتھ. تو اب قریش کو پتا چلا کہ 1400 کا لشکر آ رہا ہے, انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطلب ہے کہ پھر لڑائی کے لیے آ رہا ہے. اب قریش بھی تیار ہو, انہوں نے کہا کہ بھی اگر یہ لڑائی ہے, 1400 آدمی لے کر تشریف لا رہے ہیں, تو صاف بات ہے کہ آپ کا مقصد جو ہے ہمارے ساتھ پھر جہاد ہے, اور تیار ہو جائیں. انہوں نے بھی اپنا لشکر جو تھا, اپنے جوان جو تھے تیار کر لیے, اور حرم مکہ کی حد سے نکل کر جو معروف تر رستے ہیں مدینہ منورہ کے, جیسے تنیم سے آپ جاتے ہیں, جموم سے, عثمان سے, یہ معروف راستے پرانے دور کے یہی ہیں, تو حد حرم سے باہر آ گئے, چونکہ حرم میں تو قتال ہو نہیں سکتا. یہی وجہ ہے, ورنہ جب ہم طالب العلم کی حیثیت میں پڑھتے ہیں تو بڑی عجیب سی بات لگتی تھی کہ مدینہ منورہ کا راستہ تو یہ ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے شمیسی حدیبیہ جدے کے راستے میں, تو اتنی دور کا سفر اختیار کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ حضور تو یوں آ رہے تھے نا مدینہ منورہ سے, تو آپ مسجد تنیم آتے, نیچے جانے کی کیا ضرورت؟ سفر لمبا ہو گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ اس راستے پر تو قریش نے اپنی فوج کھڑی کر دی نا مقابلے کے لیے, حضور پاک نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ کوئی ایسا آدمی ہے جو ایسا راستہ جانتا ہو؟ چونکہ ہم لڑنے کے لیے تو آئے نہیں, ہم تو عمرہ کرنا چاہتے ہیں, کہ قریش کو بھی پتا نہ چلے اور ہم کسی طرح حرم میں داخل ہو جائیں. ایک صحابی نے کہا کہ حضور مجھے راستے کا علم ہے, راستہ تو مشکل ہے لیکن قریش کو پتا نہیں لگے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلونی مجھے بتاؤ وہ راستہ. صحابہ کہتے ہیں طریق وعر شدید, بہت مشکل راستہ تھا, کیونکہ پھر وہ نیچے اتر گئے اور وہ راستے استعمال تو ہوتے نہیں تھے, استعمال ہونے والے راستوں میں تو کچھ نہ کچھ سڑکیں چھوٹی موٹی سی بن جاتی ہیں نا, لیکن جس راستے کو کبھی کوئی استعمال نہ کرے, پتھر ہیں, پہاڑ ہیں, تو نیچے اتر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ ہم حدیبیہ کی جانب سے حرم میں داخل ہو, کہ مکے والے یہاں انتظار کرتے رہے, ہم ان کے بالکل پیچھے سے حرم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ تشریف لے آئے مقام حدیبیہ پر, جو جدہ اور مکہ کے درمیان ہے, جسے آج کل شمیسی کہتے ہیں, جہاں انہوں نے چوکی لگائی ہوئی ہے کہ کوئی غیر مسلم جو ہے اب اندر داخل نہیں ہو سکتا, چونکہ آگے علامات حرم, تو علامات حرم نظر آنے لگ گئیں, یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے قریب تو آ گئے, حرم میں تو ابھی داخل نہیں ہوئے لیکن علامات حرم نظر آنے لگ گئیں. تو اتفاق ایسا ہوا کہ جب وہ علامات حرم بھی نظر آ رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی. اب حضور پاک اسے چلانے کی کوشش فرما رہے ہیں, اونٹنی نہیں چلتی. صحابہ جو ساتھ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, انہوں نے بھی اونٹنی کو تھوڑا سا مارا اور چلانے کی کوشش کی بھی, اب تو ہم حرم کے قریب آ گئے, اگر حرم میں ہم داخل ہو جاتے ہیں تو پھر تو کافر بھی ہمارے ساتھ ہی لڑ سکتے ہیں نا, پھر تو نکلیں گے تو لڑیں گے. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبسہا حابس الفیل, اونٹنی کو مت مارو, اس کو اسی طاقت نے روکا ہے جس نے ہاتھیوں کو روکا تھا, میری اونٹنی کی عادت ہی نہیں ہے کہ سفر میں بیٹھ جائے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ بس اللہ کو یہی منظور ہے, اللہ نے ہمیں روک دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ اتار دیا لیکن حرم سے باہر, گو سامنے علامات حرم نظر آ رہی ہیں, حدود حرم نظر آ رہی ہے لیکن ہیں حرم کے باہر. مشرقین مکہ کو بھی پتہ چل گیا کہ ہم تو یہاں کھڑے کھڑے انتظار کر رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حرم میں داخل ہو گئے. ان کے لیے تو بہت بڑی مشکل پیدا ہو گئی کہ اگر اللہ کے نبی حرم میں داخل ہو گئے تو اب حرم میں ہم قتال نہیں کر سکتے, حرم میں اگر ہم روکیں گے تو پوری دنیا میں خبر اڑ جائے گی کہ یہ مکے والے عجیب ہیں کہ بھئی احرام باندھا ہوا ہے, اللہ کے نبی آئے ہیں, 1400 آدمی ساتھ ہیں, ان کو عمرے سے روک دیا انہوں نے, یصدون عن المسجد الحرام. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا. انہوں نے بھی پھر اپنے آدمی ادھر پلٹے لیکن جب وہ قریب آئے تو انہیں پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ تو گئے ہیں لیکن حدود حرم میں داخل نہیں. اب وہ ایک اور مشکل میں مبتلا ہو گئے, انہوں نے کہا یہ کیا مطلب, اگر حضور عمرے کے لیے آ رہے تھے تو حرم میں کیوں نہیں داخل ہوئے, پھر حرم میں کے باہر کیوں رک گئے, یہ مقصد ہی عمرہ تھا اور اس راستے سے تو ہم تھے ہی نہیں, اگر حضور داخل ہوتے حضور تو کعبے میں پہنچ جاتے ہمیں پتہ نہ لگتا, اور یہ راستہ تو کبھی کسی نے اختیار ہی نہیں کیا. جب حضور نے اتنی مشکل راستہ اختیار بھی فرمایا پھر حرم میں داخل ہونے سے کیا بات مانے تھی کہ باقی تو ایک قلعہ دو قلعے کا فاصلہ رہ گیا ہے لیکن باہر آپ اترے ہیں اور حرم میں نہیں اترے, اس کا مطلب ہے کہ حضور عمرے کے لیے نہیں آئے, یہ ہمیں اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے, حضور تو جنگ کے لیے. اب مشرقین کو اپنا ایک اور فکر لائق ہو گیا, اب پوزیشن یہ ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ پہ خیمے لگا لیے اور مشرقین مکہ نے حرم کے بالکل آخری حدود پہ قریب ہی آنے شہر سے تو وہ بھی نکل آئے, وہاں انہوں نے اپنے خیمے لگا دی, انہوں نے بھی اپنی فوج اتار دی, لیکن دونوں میں کچھ یعنی یوں سمجھ لیں کہ 2-4 فرلانگ 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اس کے بعد قریش نے کہا کہ بھی ہمیں یہ چاہیے کہ ہم مسئلے کو اچھی طرح سوچیں, تحقیق کریں, ہم اپنا کوئی بندہ بھیجیں جو جا کے تحقیق کرے کہ آخر اللہ کے نبی چاہتے کیا. تو سب سے پہلا آدمی جو بھیجا گیا اس کا نام ہے بدیل ابن ورقا, یہ اس وقت اسلام نہیں لے آئے لیکن بعد میں اللہ نے ان کو بھی اسلام کی دولت سے نوازا. بدیل ابن ورقا آئے, آ کے کیمپ میں آ گئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے, سلام کیا, آ کے ملے اور پوچھا بماذا قدمتم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وقال نريد العمرہ, ہم تو عمرے کے لیے آئے اور تمہارا کوئی مقصد. خود نے کہا حضور آپ عمرے کے لیے آئے ہیں لیکن ہمیں پتہ چلا ہے کہ 1-2 اونٹوں پر آپ کے ساتھ مکمل ہتھیار بھی موجود ہیں. تو نے فرمایا ابو دہل خاف الغدر من قریش, مجھے قریش پر اطمینان تو نہیں ہے, جو لوگ مکے سے نکل کر مدینے پہ چڑھائی کر سکتے ہیں, جو لوگ احد میں آگے جنگ لڑ سکتے ہیں, جو ابھی غزوہ احزاب میں اتنی فوجیاں لے کر چڑھائی کر کے ہمارے خلاف آ گئے, ہم جب ان کے اپنے حدود میں آ رہے ہیں تو کسی وقت بھی وہ غدر کر سکتے ہیں, تو ایسا تو نہ ہو نا کہ بالکل آدمی خالی ہاتھ ہو کے دشمن پکڑ کے چھری سے ذبح کرتا رہے اس کو, چلو کم از کم پھر آدمی اپنا دفاع تو کرے گا. بدیل ابن ورقا واپس آ گئے, انہوں نے پوچھا کہ ہاں بھائی تمہاری کیا رائے, اس نے کہا مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آئی, پیسے تو فرماتے ہیں عمرے کے لیے آئے ہیں لیکن کہتے ہیں ہتھیار بھی ہیں ہمارے ساتھ, اب اللہ کے نبی کوئی بات غلط تو کہہ نہیں سکتے, جو چیز ساتھ ہے ساتھ ہے. انہوں نے کہا اچھا نتأکدوا بطریقۃ اخرى, ہم ایک اور آدمی کے ذریعے پتہ کرتے ہیں تو انہوں نے حلیس ابن علقمہ یہ احابیش میں سے تھا. احابیش جو ہیں یوں سمجھ لیں یہ زنوج تھے, حبش کے لوگ تھے. بعد میں یہ عرب میں آ گئے تو پھر عربی بھی زبان بھی عرب پوری ہو گئی اور لباس بھی عربی ہو گیا, اشعار بھی عربی ہو گئے, اٹھنا بیٹھنا بھی ہو گیا. لیکن یہ بڑا جنگجو قبیلے تھے, بڑے سخت قبیلے تھے حبش کے, ان کو احابیش کہا جاتا تھا. یہ حلیس ابن علقمہ جو ہے یہ احابیش کا سردار تھا. انہوں نے کہا بھی تم جاؤ پتا کرو یا تحقیق کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے کیا, مقصد کیا. حلیس جب آیا حضور پاک نے دور سے دیکھا, صحابہ نے کہا حضور وہ حلیس جو ہے نا احابیش کا سردار وہ آ رہا ہے. آپ نے فرمایا یہ لوگ جو ہے نا یہ حرم کے حدی کی قربانی کے جانوروں کی بڑی احترام کرتے ہیں, بڑی تعظیم کرتے ہیں, تو تم لوگ سب جو قربانی کے جانور لائے ہو نا ذرا سامنے کھڑے کر دو, اس کو نظر آئیں کہ ہم تو عمرے کے لیے آئے. وہ آئے ملے حضور, لما قدمتم, کیوں تشریف لائے. فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ تمہیں یہ سارے حدی کے جانور اور یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی. اس نے کہا ہاں جی میں دیکھ تو رہا. وہ واپس آئے, واپس آنے کے بعد اس سے پوچھا کفار قریش نے کہ ہاں بتلاؤ بھائی تمہارا دل دماغ کیا کہتا ہے. اس نے کہا ابھی بات یہ ہے کہ بھائی وہ عمرہ ہی چاہتے ہیں, میری تحقیق یہ ہے کہ اللہ کے نبی جنگ کے لیے نہیں آئے, لڑائی کے لیے نہیں آئے, احرام باندھا ہوا ہے, قربانی کے جانور ساتھ ہیں, شعار ہے, ان کے گلو میں قلائد ہیں, یہ اس طرح لڑنے کے لیے آدمی آتا ہے. ان نے کہا کہ نہیں نہیں تمہیں کیا پتا, تم تو ایسے بس سرسری اندازے لگا کے آ گیا. اس نے کہا سنو وقع والو, میری تحقیق میں اللہ کے نبی عمرے کے لیے آئے ہیں, واللہ لو منعتم لنفرن علیکم الاحابیش, مجھے خدا کی قسم ہے اگر تم نے محمد مدنی کا راستہ روکا تو میرا قبیلہ جو ہے لڑے گا تمہارے ساتھ. یہ کیا ہوا ہے بھائی, میں کہہ رہا ہوں کہ تو جھوٹ بولتے ہو, سرسری دیکھ کے مجھے کیوں بھیجا تھا تم نے. انہیں کہا اچھا بھی ٹھنڈے ہو جاؤ یار, ناراض تو نہ ہو, ہم تو اپنی ایک بات کر رہے ہیں نا, ذرا تسلی ہو جائے, پکی بات ہو جائے, ہم اسی لیے تو تحقیق کر رہے ہیں. دیکھو ہم لڑنا چاہتے تو ہم بھی تو جا کے لڑ پڑتے نا, تم اتنا ناراض کیوں ہو. اس نے کہا ناراضگی کی کیا بات ہے, میں اپنے آنکھوں سے ایک چیز دیکھ کے آیا ہوں اور تم مجھے کہتے ہو کہ نہیں. انہوں نے کہا ٹھہرو ناراض نہ ہوں, ہم کنہ نتعقد مرۃ اخرى, ہم چاہتے ہیں کہ ہم پھر بھی کوئی فیصلہ کریں سوچ سمجھ کر, پوری تحقیق ہو جائے کہ واقعی اللہ کے نبی کیا چاہے. اس کے بعد انہوں نے عروۃ ابن مسعود الثقفی, یہ بہت بڑا سردار تھا, بہت بڑا آدمی تھا, بنو ثقیف کا سردار تھا, اور بنو ثقیف جو ہے یہ طائف کا بہت بڑا جنگجو قبیلہ تھا. اور یہ عروۃ ابن مسعود الثقفی ان لوگوں میں ہے جس کے بارے میں کافر کہتے تھے کہ اللہ نے اگر قرآن اتارنا تھا تو عروہ پہ کیوں نہیں اتارا, اللہ نے قرآن اتارنا تھا تو ولید ابن المغیرہ پہ کیوں نہیں اتارا, جو بڑے لوگ ہیں, جن کے قبائل ہیں, جن کے پاس طاقت ہے, دولت ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں اتارا, آپ تو یتیم ہیں, آپ تو غریب ہیں. اس کو قرآن نے کہا کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم, تو یعنی یہ وہ بڑا آدمی ہے کہ ان دو میں سے یہ ایک تھا. اس کے پاس گئے قریش, انہوں نے کہا کہ بھائی تم مہربانی کرو, تم سردار ہو, تمہارا ایک مقام ہے, تم وہاں جانے کے بعد فیصلہ کرو کہ اللہ کے نبی کیا چاہتے ہیں. اس نے کہا دیکھو قریشی ہو بات سنو, تمہارا دماغ ہے, جس کو بھیجتے ہو واپس آتا ہے اس کو کہتے ہیں تم جھوٹ بولتے ہو, بھائی جس کو بھیجتے ہو اس کی ایک رائے ہے, اگر اس کی رائے کا کوئی احترام نہیں تو اس کو بھیجتے کیوں. یہ بات یاد رکھ لو, اگر تم مجھے بھیج رہے ہو تو پھر میں جو فیصلہ کروں گا میری جو رائے ہوگی وہ حتمی ہوگی اور تمہیں ماننی پڑے گی, ورنہ کسی اور کو بھیج دو. انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں آپ جو بھی کہیں گے ہم. عروۃ ابن مسعود الثقفی جب آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پل پل کی خبر مل رہی تھی, کیونکہ آمنے سامنے تو ایک دوسرے کے چل رہے تھے اور ایک دوسرے کو پہچانتے تھے, سب آخر مہاجرین موجود تھے مکے میں رہنے والے. انہوں نے کہا حضور عروہ آ رہے ہیں لیکن لابس السلاح, ہتھیار پہنے, اگر ایک آدمی قاصد بن کے آ رہا ہے تو اس کو ہتھیار اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور نے فرمایا اچھا کوئی بات نہیں، لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ ایک محافظ میرے لیے بھی کھڑا کر دو جو ہتھیاروں سے مسلح ہو. تو مغیرۃ بن شعبہ ثقفی، یہ بھی ثقفی، اور خدا کی شان دیکھیں یہ عروہ کے بھائی کے بیٹے تھے، یہ مسلمان تھے. اب وہ احرام میں ہیں بیچارے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول نے جب حکم دے دیا تو ہتھیار لگائے اور اپنے چہرے کو چھپا کے تلوار لے کر حضور کے پیچھے کھڑے.